کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے دعا اور اس کا جواب، یہ کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے رب سے مانگوں گا، وہ میرے لیے بڑا مہربان ہے، مجھ پہ بڑا مہربان ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بھی کہا تھا، لیکن جہاں اصول کا معاملہ آیا وہاں کوئی دوستی کام نہ آئی. وہ ابراہیم پر تو مہربان ہے لیکن ابراہیم کے باپ پر مہربان نہیں. کیوں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ عمل کا. یہ چیز ہم سب کو کیا سکھاتی؟ تیری دنیا کے قریب ترین رشتے، محبوب ترین رشتے، عزیز ترین رشتے قیامت کے دن کام نہ آ سکیں گے. نجات کے لیے کسی کی رشتے داری کافی نہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ نکمے بھی ہوں لیکن اگر آپ کا رشتے دار کوئی کسی اچھے عہدے پر ہے تو آپ کی بھی چاندنی ہو جائے گی، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر یہ جو آیت ہے 117، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ الاسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اس سے کیا بات سامنے آتی، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک آیت آپ پڑھیں یا سنیں تو ہمیشہ اپنی جو پہلی فیلنگ ہے اس کو کیچ کیا کریں، کیا واردات آئی دل پہ، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی. پڑھتے ہی جو تاثر قائم ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے جیسے کسی انسان کو آپ پہلی دفعہ ملیں تو اس کے بارے میں ایک امیج آپ کے ذہن میں آتا ہے یا نہیں، فوری طور پر آپ ایک کیلکولیشن کر لیتے ہیں. تو ایک آیت کو پڑھ کر یا کوئی سین دیکھ کر کچھ بھی، تو پہلا تاثر کیا ابھرتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر کیا تاثر ابھرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہر آیت کا ایک سینٹرل نقطہ ہوتا ہے. اس کا سینٹرل نقطہ کیا ہے؟ ساعت الاسرہ. ساعت الاسرہ یہ مرکزی بات ہے کہ تنگی کے وقت، مشکل وقت میں، مشکل وقت میں، نازک حالات میں، تکلیف دہ گھڑیوں میں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہونے والے تھے، یعنی مخلص سے مخلص صحابہ بھی کسی حد تک پریشان تھے کہ کس طرح جنگ میں جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو معاف کر دیا. اب دیکھیں کہ جب اللہ نے بلا لیا تو پھر کوئی بہانہ نہیں چل سکتا نا، بہانہ کرنا اس کو کیا منافقت ہے. اب آپ کو جانا ہی ہے، دل کی خوشی سے جائیں یا تنگی سے جائیں. کچھ تو ایسے تھے کہ جو اس وقت بھی دل کی خوشی سے چلے گئے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کچھ کے دل ٹیڑے ہو چلے تھے. اب اللہ تعالیٰ بلائیں اور آپ کا دل ادھر کو جائے، یہ ظاہر ہے کہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن انسان ہے نا، انسان انسان ہے. تو اس پر کیا ہوا؟ ثم تاب علیہم، جب وہ چلے گئے دل کی تنگی کے باوجود بھی چل پڑے تو کیا ہوا؟ تاب علیہم. انسان جب دین کے راستے پر چلتا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ضرور ایسا موڑ آتا ہے، سخت سے سخت آزمائش آتی ہے کہ جس میں انسان کے لیے اس راہ پر مزید چلنا بسا اوقات ناممکن سا نظر آنے لگتا ہے کہ شاید اس کے بعد مزید آگے نہ بڑھ سکے. صحابہ کرام کی زندگی میں بھی غزوہ تبوک ایسا ہی مرحلہ تھا، جیش الاسرہ، سخت ترین مرحلہ. لیکن جب وہ اس کو پار کر گئے تو پھر اللہ کی مہربانیاں آئیں. اس میں ہم سب کے لیے سبق یہی ہے کہ ہم سب کی زندگی میں بھی اس دین کے راستے میں ساعت الاسرہ، آپ دیکھیں کہ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ الذین اتبعوه فی جیش الاسرہ، جیش نہیں کہا، سا کہا تھا کہ ہم سب کے لیے بھی یہ چیز رہے. یعنی لفظ ساعت الاسرہ جو ہے یہ ایک کامن لفظ ہے ہر شخص کے لیے. امید ہے آپ نے اپنی کوئی نہ کوئی نوٹ بک، کوئی نہ کوئی ڈائری کچھ ضرور بنا رکھا ہوگا، ویسے ہمارا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ ہم اسٹوڈینٹس کو پابند کرتے ہیں کہ ہر پارے میں سے کم از کم 5 آیات کمپلسریلی لکھیں اور پھر وہ چیک بھی کرائیں، وہ چیک ہوتی رہتی ہیں اور سال کے آخر تک اچھی بھلی ایک ڈائری بن جاتی. آپ لوگوں پہ چونکہ کام پہلے ہی زیادہ تھا کچھ، اس لیے آپ کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا، اور جو والنٹریلی اپنے لیے لکھیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے. یہ چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں ان اوقات اور مرحلوں میں جب کوئی بھی چیز انسان کو دین سے ذرا دور لے جانے لگتی ہے، تو یہ ایک طرح سے ریمائنڈر ہوتی ہے. یہ ایک طرح سے ٹرم ہے، ساعت الاسرہ، تنگی کی گھڑی، تنگی کا وقت، مشکل وقت. اور یہ بات درست ہے کہ آسانیوں میں دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن تنگی کے وقت دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو شخص اس وقت قائم رہ جائے، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو اعلیٰ ترین ہوتی ہے، اس کے بننے کے لیے اسے اتنے ہی کٹھن مرحلوں سے گزرنا ہے. مثلاً کچے لوہے، خام لوہے سے بھی کچھ بن سکتا ہے، لیکن سٹیل سے اور لوہے کو جب کئی مرحلوں سے گزار کر مزید مضبوط کر لیا جاتا ہے، تو اس سے جو کچھ بنتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے. اسی طرح کچی مٹی کی دیوار بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو مٹی تپ جائے، پک جائے، بھٹی سے نکل جائے، پھر وہ پتھر بن جاتی. یہ جو اینٹیں ہیں، یہ اصل میں کیا تھی؟ کچی مٹی کی بنی ہوئی ہے نا، لیکن یہ پتھر جیسی کیوں ہو گئی؟ بھٹی میں پکی. تو ہر شخص کی زندگی میں ایک بھٹی ضرور آتی ہے، اگر وہ اس بھٹی سے خیریت کے ساتھ نکل جائے تو پھر ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے، اور اگر اسی میں ٹوٹ جائے تو بیکار ہو جاتا ہے، کنڈم ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتا. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جنت کس جگہ کا نام ہے، اور وہ اس کے طلبگار بھی نہیں، اور اگر ان کو بتایا جائے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ کوالٹیز چاہیے تو وہ ان کو کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور اس وقت دن کے 12 بج رہے ہیں. اگر یہ رات کے 12 بجے کا وقت ہو اور سب لائٹس بھی آف ہوں، تو کیا ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا، حالانکہ ہم موجود ہیں. تو اندھیرے نے کیا کیا؟ اتنے اچھے اچھے لوگوں کو چھپا دیا، چھپایا نا. بالکل اسی طرح. اچھا، نہ صرف یہ کہ آپ چھپ گئے، بلکہ آپ کے پاس جو مثلاً آپ کے ہاتھوں میں جیولری ہے، جو قیمتی چیزیں، سب چھپی ہوئی. ان سب چیزوں کو اجاگر اور نمایاں کس نے کیا ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ سب کے اندر بہت خیر تھی، لیکن وہ کیا تھی؟ اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی نا. قرآن نے جب روشنی ڈالی آپ پہ، تو اس میں کیا ہوا؟ آپ نے خود اپنے اندر کی خیر پہچان لی کہ میں یہ کر سکتی تھی، میں ایسے ہی ڈرتی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. یہ ہو سکتا تھا، خود کو ایکسپلور کر لیا آپ نے. وہی آپ ہیں، وہی آپ کی آنکھیں، وہی دل ہے، وہی سب کچھ ہے. کس چیز نے آپ کی مدد کی ہے خود کو ایکسپلور کرنے میں؟ قرآن نے، روشنی نے. روشنی چھپی ہوئی چیزوں کو نمایاں کر دیتی ہے. مثلاً ایک شخص اندھیرے میں جا رہا ہے، اس کے پاؤں میں ہیرے بھی بکھرے ہوئے ہوں، تو وہ کیا سمجھے گا کہ شاید پتھر ہیں، تو ان کو ایسے اگنور کر کے چلا جائے گا. جنت ہو یا اللہ کی رضا ہو یا کوئی بھی بڑی چیز، یہ سب کچھ ہمارے اوپر جہالت کے اندھیرے کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، اور ہم کو واقعی نہیں پتا کہ جنت کس جگہ کو کہتے ہیں، یا اس جینے کے علاوہ بھی جینے کا کوئی اور طریقہ ہے، یا کسی اور چیز میں بھی خوشی مل سکتی ہے سوائے کھانے پینے کے اور اچھے کپڑے پہننے کے. قرآن پڑھنے سے پہلے ہماری خوشیوں کی تلاش کرنے کی جگہ کون سی تھی؟ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا؟ اچھا کھانا کھا لیں. اچھا وہ ایک دفعہ کھا لیے، اب وہاں نہیں جانے کا دل، چکے ہی اور ٹرائی کرتے ہیں. اچھا وہاں چلے گئے، اب وہ بھی دل سے اتر گیا، کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں. اور سب ٹرائی کر کے پھر کیا اکتائے بیٹھے ہیں؟ وہ جن چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے تھے وہ بس ایک ایکسائٹمنٹ تھی، ختم ہو گئی ہے. یا مثلاً کپڑوں میں، یا مثلاً گھومنے پھرنے میں. تو یہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے ان کو انجوائے کرنے کی، اس سے آگے انسان انجوائے نہیں کر سکتا ان چیزوں سے. دل بھر جاتا ہے. لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ کے بارے میں بھی, اس لیے کہ یہ میرا اپنا چونکہ ایکسپیرینس ہے, کہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جس سے دل نہیں بھرتا. ہر روز ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھلا دیکھیں آج کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, اور کیا ہے. اور ایک ہی آیت کو اگر آپ بار بار پلٹ کے بھی دیکھیں تو دل نہیں بھرے گا. پھر اس کے بعد ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, یہ واقعہ کیا سکھاتا ہے؟ ان تین کا واقعہ, وہ تین جو پیچھے چھوڑ دیے گئے, جن کا معاملہ پینڈنگ رکھا گیا. ہم تو سمجھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت کے دروازے آٹومیٹیکلی کھل جائیں گے. تو پھر اتنے تین مخلص صحابہ کو جنہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی اور بھی قربانیاں کی, ان کو اتنی بڑی سزا, یہ کیا ہوا, کیوں ہوا؟ کہ سستی بڑے مقاصد کو حاصل کرنے میں مانے ہو جاتی. وہ فارسی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے, مجنو یہ کہتا ہے کہ میں لیلا کے جو محمل مخمل تھا یا محمل تھا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میرا راستہ 100 سال کا دور ہو گیا, پیچھے رہ گیا. یہ بالکل ایسے جیسے اگر آپ اگلی گاڑی کو فالو کر رہے ہیں اور ایک منٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھیں اور وہ موڑ کاٹ جائے کہیں اور آپ آگے نکل جائیں, اب کیا ہوگا؟ آپ بالکل قریب قریب جا رہے تھے, تھوڑی سی غفلت نے آپ کو اس سے بہت دور کر دیا. زندگی ساری کی ساری ایک کنٹینیوس سٹرگل ہے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں میں نے تو غزوہ بدر میں حصہ لیا ہوا ہے اس لیے اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بہت اچھا نقطہ ہے. یعنی مومن کا جہاد موت تک ہوتا ہے, کسی بھی لمحے غفلت نقصان دے سکتی, انسان بہت پیچھے رہ سکتا, ایک چھوٹا سا غلط ڈیسیژن انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے, اور خصوصاً آزمائش کے وقت. اس میں آتا نا کہ اور ان کو پتا چل گیا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ, کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں. اچھا یہ کیسے ان کو محسوس کرایا گیا؟ سب سے بائیکاٹ کرا کے سب کو کہا گیا مت بولو ان سے بات بھی نہ کرو. جب سارے اپنے بیگانے ہو جائیں, ذرا تصور میں لائیں کہ اس سے زیادہ انسان کے لیے پریشان کن صورتحال کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر اللہ تعالی انسان کے لیے نہیں ہے تو ہر اس کی مخلوق اس سے اجنبی ہے. دراصل ایک ایکسپیرینس کرایا گیا تھا اور ایک نمونہ دکھایا گیا تھا کہ جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر یہ قریب عزیز دوست رشتہ دار سب کے سب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اکثر ایسا تھا کہ میں کوئی غلط کام کروں تو فوراً ہی پکڑی جاتی ہوں. تو میں سوچتی تھی کہ اور لوگ اتنے اتنے بڑے غلط کام کرتے ہیں, ان کی کبھی پکڑ نہیں ہوتی اور ہر جرم کر رہے ہیں اور چھوٹے پھر رہے ہیں, اور میں کچھ کر لیتی ہوں تو فوراً ہی میری شامت آ جاتی ہے. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ وہ دنیا میں ہی جھنجھوڑ دیتا ہے, ورنہ یہ کتنی سخت آزمائش ہے کہ دنیا میں انسان غلط کام بھی کرے اور اس کی پکڑ بھی نہ ہو, اور یکایک آخرت. جیسے منافقین کو کچھ بھی نہیں کہا گیا, وہ آئے جھوٹ بولے چلے گئے, معافی دے دی گئی. اچھا بظاہر دیکھنے میں یہ لوگ مظلوم نہیں نظر آتے کہ ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہو رہا ہے؟ ایسی فیلنگ نہیں آتی کہ واقعی اتنی بڑی بات تھی کہ اتنی سخت سزا دے ڈالی گئی کہ 50 دن تک کوئی بول ہی نہیں رہا؟ جی بڑی اہم بات یہاں سے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات سچ بولنے کے باوجود بڑا سخت نقصان ہو جاتا ہے. یعنی سچ کا نقصان بھی بڑا سخت ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے مصلحت کے لیے جھوٹ بولا تھا, کہ اگر جھوٹ سچ بولتے تو بڑا نقصان ہوتا. تو سچ بولنے کا خواہ کتنا بھی بڑا بظاہر نقصان ہو تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی بالآخر فائدہ ہی ہوگا. کوئی چیز انسان کو سچائی سے روکے نہ. ہماری جھوٹ کی مشکل کیا ہے؟ کون سی چیز جھٹ سے جھوٹ بلوا دیتی ہے؟ کیا یہ نقصان ہو جائے گا؟ وہ ناراض ہو جائے گا. اگر میں سچی بات کر دیتا تو وہ فلاں ناراض ہو جاتا, اگر میں سچ بول دیتا تو اتنے مال کا نقصان ہو جاتا. یہاں بظاہر کیا ہے کہ ان کو ان کے سچ کی سزا مل رہی ہے. تو بعض اوقات سچ پر قائم رہنا اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو کیا انسان سچ بولنا چھوڑ دے؟ بالکل. ہم سب کے لیے بھی ایک نصیحت بنانا تھا اس واقعے کو کہ یہ مت سوچو کہ جنت کا سودا آسان ہے. یعنی نیکی کے باوجود اگر کوئی سزا مل جائے, کوئی تکلیف آ جائے, تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کیوں آزمائش میں ڈالا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم ہی کو کیوں آزمایا جا رہا ہے, ہم پہ ہی یہ پریشانی کیوں آئی. اس طرح کے شکوے آپ نے کئی دفعہ سنے ہوں گے. کیا میں ہی ایک رہ گیا ہوں آزمائے جانے کے لیے؟ اور جب شاہ غفسان کا خط آیا خاص طور پر, تو اس وقت کیا تھا؟ وہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ جب ایک طرف اپنے سب بیگانے ہو گئے ہیں, کیونکہ اس وقت تو نہیں پتا تھا 50 دن کے بعد معافی مل جائے گی. اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ 50 دن ہیں روزوں کے, جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے 30 دن روزے ہیں تو ہم گن گن کے کاٹ لیتے ہیں, اور جب پتہ ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں کس دن ختم ہونے, تو انتظار کی گھڑیاں موت سے بھی سخت ہو جاتی. آخرت کے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے دنیا کا اگر چھوٹا نقصان, چھوٹی آزمائش, چھوٹی تکلیف, پریشانی آ بھی جائے, تو اس کو گوارا کرنا اور پھر ایمان پر قائم رہنا وہ زیادہ نفع کا سودا ہے بنسبت اس کے کہ انسان چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے جلد بازی میں حرام کام شروع کر دے. مثلا عام روزمرہ زندگی میں اگر کوئی شخص ہے, مثلا اس کی شادی نہیں ہو رہی, وہ حرام رستہ اختیار کر دے, میرا کیا قصور, میں بھی انسان ہوں, میری شادی نہیں ہو رہی, حلال طریقے سے میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی, میرے لیے جائز ہے کہ میں حرام سے کر لوں. آزمائشیں کئی طرح کی ہوتی ہیں نا, تو کیا ایسے میں کسی شخص کو حرام راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ نفس ایسی تاویلیں دیتا ہے نا, بہت کوشش کی حلال رزق کمانے کی, نہیں ملتا پھر ہم حرام پہ ہی چل پڑے, کیا کریں اور کیا کریں, بھوکے مرے. وہ اللہ کی اطاعت پہ قائم رہے تو ان کو معاف کیا گیا, اور اگر وہ کہیں اور چلے جاتے سب کچھ چھوڑ کے کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے, ہم یہ بےزتی برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ اس مقام کو نہ پا سکتے. اللہ تعالیٰ مزید نکھارنے کے لیے بازو کا تازمائشی ڈالتے ہیں. اگر وہ جھوٹ بول دیتے تو ان کی اپنی اندر کی گلٹ ان کو ساری زندگی پریشان رکھتی, اس پریشانی سے کہیں بڑی ہوتی. یعنی وہ تو ایک وقت ہے, مثلا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اب وہ آپریٹ نہیں کرانا چاہتا کہ نہیں کہ اس کے بعد ریڈیشن بہت تکلیف دہ ہے, دوائیاں کھانا بہت مشکل ہے, تو ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو کیا ہوگا ایسے ہی ٹھیک ہونے سے, کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر وہ وقتی آپریشن کی تکلیف یا دوا کھانے کی تکلیف یا ریڈیشن کی تکلیف برداشت نہیں کرتا اور اس کینسر کو پھلنے پھولنے دیتا ہے اپنے اندر, تو بالآخر وہ کیا بن جائے گا؟ اس کی موت کا سامان. اور یہی انسان اگر وقتی طور پہ تکلیف برداشت کر کے اس بیماری سے پاک ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا, وہ مزید کچھ دن اور زندگی میں صحت کے ساتھ گزار سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اگر گلٹ سے پاک نہ کیا جائے تو وہ چیز انسان کے ہلاکت کا سبب بنتی. کعب بن مالک کا جو کردار ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دو دوسرے تو گھر بیٹھ گئے لیکن یہ مسجد بھی جاتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. تو جب بھی کوئی بہت عزیز انسان, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے, بات نہیں کرتے تھے, تو ان کے لیے بہت کیا تھا, پینفل تھا. تو اگر اسی پر ہم غور کریں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہوا تھا نا, قرآن پاک میں ہی آتا نا, ان سے بات نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, تو یہ چیز کس قدر پینفل ہوگی. اور ان کے لیے تو یہ آزمائش صرف 50 ڈیز کی تھی نا, 50 سال کی زندگی میں اگر 50 دن ایسے آ گئے تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن 50,000 سال کی زندگی میں اگر, بلکہ وہ تو 50,000 سے بھی کہیں زیادہ ہے نا, ایک حشر کا میدان ہی 50,000 سال کا دن ہے. حشر کے میدان میں اگر اللہ تعالی کسی ایسے جرم کی وجہ سے انسان کی طرف دیکھے ہی نہ اور بات ہی نہ کریں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں, تو سچ بولنا بظاہر نقصان دہ بھی نظر آتا ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں خوف ہوتا ہے اگر سچ بولا تو یہ چیز ہم سے جاتی رہے گی, چھوٹ جائے گی, تو ہو سکتا ہے اس کے چھوٹنے میں ہی خیر ہو, اس کے جانے میں ہی بھلائی ہو, لیکن ہم بھلائی اس کو سمجھتے ہیں جو بظاہر وقتی طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی. تینوں کے سچ نے باہم ایک دوسرے کی ہمت بندھائی. اچھا اگلی آیت ہے کہ جہاد کے راستے میں چھوٹی چھوٹی کوششیں, یعنی جب انسان ایک صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے, یہ 120 آیت کا خلاصہ بتانا چاہتی ہوں کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح. جب انسان ایک نیک راستہ اختیار کرتا ہے تو اس راستے میں پھر اس کا ہر عمل اجر کا سبب بن جاتا ہے, بھوک بھی, پیاس بھی, تھکاوٹ بھی. تین بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا. مثال کے طور پر آپ یہاں آتے ہیں, یہاں آنے میں آپ نے جان بھی لگائی, وقت بھی لگایا, مال بھی لگایا, وہ سب تو اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود مزید آپ کو کیا تکلیفیں ہوتی ہیں, بھوک ہو جاتی ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, پیاس لگ جاتی ہے, اور کئی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے, الا کتب لہم بہ عمل صالح. اگر آپ کسی غلط کام کے لیے نکلتے ہیں اور آپ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, تھکے ہیں, آپ کو کیا ملے گا, کیا اس کا بھی اجر ملے گا آپ کو؟ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نیکی کے کام میں بھوک, پیاس, تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو غلط کام کرنے والے بھی ان تمام چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک بونس ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کی بھوک, پیاس اور ان چیزوں کو بھی ایڈ کر لیا جاتا ہے نیکی کے اس میں, یعنی پلس پوائنٹس بن جاتے ہیں, جبکہ غلط کام میں تکلیف اٹھانے والوں کی تکلیف, یعنی یہ انسان کی ذاتی ضروریات ہے نا, بھوکا پیاسا ہونا. اب گھر میں بھی بیٹھے رہیں تو بھوک پیاس آپ کو لگے گی, لیکن اس کا وہ اجر نہیں جو یہاں آپ کو مل رہا ہے. پھر اس کے بعد وما کان المؤمنون لینفروا کافا, اس آیت میں بھی ایک بڑا اہم سبق ہے. عموماً ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں, یعنی ایک اچھا کام دیکھتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکی ہے ہی نہیں جب تک ہم یہی کام نہ کر چکے. تو اس نفسیات کا ازالہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں کہ نیکی کرنے کے دوسرے رستے بھی ہیں, ان سے فائدہ اٹھا لو. نیکی کے دو طرفہ طریقے. پھر اصل نیکی کا تصور کیا ہے, کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے کر کام کر لیا جائے. یعنی نیکی کی کوئی ایک ہی پیٹنٹ شکل نہیں ہوتی, وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جانا کہ اب کس کام کے کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ پر ایک ہی طریقہ کارآمد نہیں ہو سکتا, اور ہمیشہ جہاد ہی کا موقع یا قتال ہی کا موقع نہیں ہو سکتا, یا صرف میدان جنگ میں ہی جہاد نہیں ہو سکتا, کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. پھر میں آپ سے یہی سوال کروں گی کہ اس آیت کو پڑھ کے پہلا تاثر کیا ابھرتا ہے, اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی پرہیز کرتے۔ کہ اہم ترین بات جو یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نمبر ایک، علم کا راستہ بھی جہاد کا راستہ ہے یا ایک جہاد ہے، اور مسلمان امت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی بستیوں کے اندر اس چیز کا اہتمام ہو، مرکزی تعلیم گاہیں ہوں جہاں مختلف جگہوں سے لوگ نکل کر آئیں اور واپس جا کر اپنی اپنی بستی کو خبردار کریں۔ ایک حدیث ہے، مجھے اب اس کا پورا ریفرنس اور وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی اس آیت کی بہت بہترین تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے بارے میں شکایت پہنچی کہ وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں، اور ان کے ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ ان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، تو آپ نے بہت سخت الفاظ میں لوگوں کو تنبیہ کی کہ ایسا کیوں نہیں کہ وہ لوگ جو دین کو جانتے ہیں وہ اپنے ان ہمسایوں تک وہ بات کیوں نہیں پہنچاتے جو نہیں جانتے، تاکہ وہ بھی غلط کاموں سے بچ سکے۔ تو اس پر جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا وہ بات کو سمجھ گئے، وہ بات کو سمجھ گئے، اور سمجھنے کے بعد انہوں نے مہلت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اتنا وقت دیجئے اور اتنے میں ہم اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں گے، اور پھر انہوں نے وہ واقعی ذمہ داری پوری کی۔ یہ بہت پہلے یہ حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی، اس کی بہت لمبی ڈیٹیل مجھے یاد نہیں کہ کون سے علاقے کی طرف اشارہ تھا یا کیا تھا، بہرحال مفہوم اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔